الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم أحب صدره پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولا يا صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے مضامین سے اس کی سماعت اور اس کی قرات سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو بہرور اور اس نور کامل سے مستنیر و منور کر رہے تھے. سن 10 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کا تقریباً تفصیلی خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے, اور انہی ابحاث کے ساتھ آج الحمدللہ ہمارا درس سن 10 ہجری میں ہونے والے سب سے اہم ترین واقعات میں سے سب سے آخری واقعہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر حج ہے, جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے, حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے, حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنے حج فرمائے, کتنے عمرے فرمائے, اس کی تفصیل میں نے گزشتہ درس سیرت میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. یہ حجۃ الاسلام ہے اس لیے کہ اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج فرمایا وہ یہ پہلا اور آخری حج ہے, جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شریعت کے تمام قاعدے ضوابط اور اس سفر حج کو محض سفر حج نہیں بلکہ شریعت کے گراں قدر مسائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر فرمایا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 24 یا 25 ذوالقعدہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہے, اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ اتوار کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی, اور چاشت کا وقت تھا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم خدا میں داخل ہوئے ہیں. یہ طویل سفر طے کرنے کے بعد بروز اتوار 4 ذی الحجہ, اور یہ ہجرت کا 10واں سال اور عین چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مروہ کی جانب سے تشریف لاتے ہوئے باب عبد مناف, جس کو باب السلام بھی کہا جاتا ہے, وہاں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ورود مسعود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باب السلام سے ورود فرمایا اور آپ کا ورود مسعود باب عبد مناف سے ہوا, باب السلام سے ہوا, یہ اس کے نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبے کے تمام دروازوں میں سب سے عظمت والا دروازہ یہ ہے. آج اگر بڑے بڑے دروازے بنا دیے جائیں تو حجم کے اعتبار سے اس کی عظمت نہیں بڑھتی, یا بادشاہوں کے ناموں سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اعتبار اس جگہ سے ہوگا جہاں پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے جہاں سے ورود فرمایا ہو. تو چاہیے تو یہ تھا کہ باب السلام کو بہت بڑا کر کے بنایا جاتا، بڑا خوبصورت اس کو تعمیر کیا جاتا، اور اس کی خاص علامت ہوتی، اس تاریخ کو زندہ رکھا جاتا. لیکن کیا کیا جائے تعصب کا اور اپنی ہٹ دھرمی کا کہ بادشاہوں کے ناموں پر تو خانہ کعبہ کے دروازے رکھ دیے گئے، اور جو باب السلام جس کو تاریخ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پاک سے جو تاریخ کا تسلسل ہے اس کو یکسر فراموش کر دیا گیا. اگر کوئی باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کا اہتمام کرے اور لوگوں سے ایڈریس پوچھے کہ باب عبدالعزیز کہاں ہے میں داخل ہو جاؤں گا، تو اس کو ایڈریس بھی بتا دیا جاتا ہے، اس کو منع بھی نہیں کیا جاتا. لیکن اگر یہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ جناب باب السلام کہاں پر ہے، تو کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے. باب السلام سے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہا باب عبدالعزیز سے جائے، یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خام خواہ کی تاریخ کو رقم کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے جس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، وہ عبدالعزیز کے نام سے بنائے ہوئے دروازے کو تو نہیں حاصل ہو سکتی. ایک بات. پھر علماء نے یہ بھی لکھا، اس میں خاص حکمت علامہ استلانی علیہ رحمٰن نے محاب الدنیا شریف کے اندر لکھی ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں، اس کی دیوار میں سے نہیں گھستے. تو باب السلام جو ہے یہ کعبے کے عین دروازے کے سامنے ہیں. اور یہ تمام اگر آپ تاریخ مکہ پر کوئی کتاب دیکھیں قدیم علماء کی، جو ریالوں کے بھرم میں آ کر دین کو نہ بدل لیا، جنہوں نے بدلا اور وہ پہلے سے موجود تھے، ان کی تاریخ کی تمام کتاب، علامہ قسطلانی کو آپ دیکھ لیں، یہ تاریخ مکہ پر کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں اس حکمت کو ذکر کیا گیا کہ حضور باب السلام سے آئے کیوں اور حضور باب عبد مناف سے آئے کیوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ آداب بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر پر آؤ تو اس کے دروازے کے سامنے سے حاضری دو، اجازت دے کر حاضر ہو جاؤ. تو باب السلام جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے اگر آپ بالکل سامنے دیکھیں گے، بالکل سامنے، اور یہی دروازہ جا کر مولود گاہ کی طرف لگتا ہے. اب شعر تو میرے ذہن مستحضر نہیں ہے، لیکن امام حضرت سیدنا شہنشاہ سخن، امام سید سیدنا شہنشاہ سخن اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے اس کی مماثلت کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے دیوان میں ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مولود گاہ کا دروازہ ہے اور سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں آج تو عمارت بڑی قدیم بن چکی ہے اور بہت بڑی بن چکی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ بار بار حرم شریف جاتے ہیں، تھوڑا سا تحمل کر کے اگر دماغ پر زور دے کر آپ دیکھیں گے تو مولود گاہ سے سیدھا جو راستہ جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کے دروازے سے جو سیدھی سمت جاتی ہے وہ مولود گاہ کی طرف جاتی ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مولود گاہ ہے. تو ایک حکمت تو میرے دوستوں یہاں پر یہ ذکر کی گئی. اور مزاب رحمت کو آپ دیکھتے ہیں تو مدینے کی طرف اشارہ دیتا ہے، تو وہاں پر ہر چیز نسبتوں کا ہی خیال ہے اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں. تو باب السلام کو اہمیت یہ ہے کہ باب عبدالعزیز جو ہے یہ تو کعبے کی پشت پر ہے، اور آداب کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب کسی کے گھر پر جائیں تو پیچھے سے دیوار کو نہیں ٹھوکا جاتا ہے، آگے دروازے پر آ کر اجازت مانگی جاتی ہے. یہ صاحب دار اور صاحب مکان کی قدر و قیمت کے حوالے سے ہوا کرتا ہے. اسی حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آداب کو اپنی امت کے لیے تفویض فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باب عبد مناف اور باب یعنی باب السلام سے حضور داخل ہوئے. اور اس کو باب السلام بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دین سلامتی والا ہے، اسلام سلامتی والا ہے، اور مسجد حرام جو سلامت و تحفظ کا مرکز ہے، وہیں پر سلام ایک اور معنی کے اندر ہے کہ جب کسی کے گھر جایا جائے تو سلام پیش کیا جائے. تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دروازے سے داخل ہوئے جو خانہ کعبہ کے عین دروازے کے سامنے تھا، باب السلام. تو لہذا اس سے داخل ہونا بدعت نہیں ہے، اور اس میں اہتمام کرنا بھی بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی دروازے کو اگر اختیار کیا تو وہ اتفاقاً نہیں ہے اختیار کیا، بلکہ اہتماماً اختیار کیا. اتفاق نہیں تھا کہ حضور یہاں سے تشریف لے آئے، تو حضور یہاں سے بھی آ سکتے تھے. مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ تو بڑا قدیم علاقہ ہے، تو آبادی تھی، حضور یہاں سے داخل ہو جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضور وہاں سے جو آئے یہ اتفاقا نہیں تھا، اہتماماً تھا. حضور نے اہتمام کیا ہے وہاں سے داخل ہونے کا، اور یقیناً حضور جس کام کا اہتمام فرماتے ہیں اس میں صدحا حکمتیں ہوا کرتی ہیں. لہذا اس کو بدعت کہنے والے کا فتویٰ خود بدعت پر مبنی ہے، جبکہ یہ واضح عبارت یہاں پر گویا کہ موجود ہے. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود وہاں سے ہوا، چاشت کا وقت تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوئے. اور ایک نہیں متعدد روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ سرکار آگے بڑھتے چلے گئے اور حجر اسود کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود پر سجدہ کیا ہے. چار دفعہ بوسہ لیا، چار دفعہ سجدہ کیا ہے، یہ مقدس پتھر. اور وہ حاجی اور معتمر کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کی جبین اور اس کی خد و خال اس جگہ پر لگتے ہیں جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک لگے. سبحان اللہ. اور حضرت جابر سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک رکھا تو سرکار زار و قطار رونے لگے. تو اس پتھر کو یہ فیض بھی حاصل ہے کہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک موجود تھے. تو یہ وہ اتنی متبرک جگہ ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کو محفوظ کرنے والے، اس کے طرف جانے والے اور اہتمام کے ساتھ اس کو اپنانے والوں میں سے تھے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سفر حج جو حضور نے کیا ہے تو بخاری کتاب المناسک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے، اسی جگہ سے گزرتے تھے جہاں پر حضور کو گزرتے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہ صحیح بخاری کتاب الحج کتاب المناسک کے اندر موجود ہے میرے دوستو. اگر آپ غور کریں تو کتاب المناسک بخاری کے اندر موجود ہے. میں بڑے وثوق اور امانت سے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ تو ایسی تھی جہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد تعمیر ہوئی، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اتر کے نیچے گھاٹی میں جا کر نماز پڑھی. فرما میں نے حضور کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. چلو حضور نے، اب یہاں پر وہ سوال آ جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر آئے تو باب السلام سے آئے تو اتفاقاً آئے، تو اگر اتفاقاً بھی آئے ہوں تو یہاں پر بھی حضور نے نماز اتفاقاً پڑھی ہوگی کہ بس ٹھیک ہے ہموار جگہ ملی حضور نے نماز پڑھ لی. لیکن صحابہ نے اس اتفاقاً مقام کو بھی اہتمام کے ساتھ نوازا ہے، اس تاریخ کو رقم کیا. تو ہماری دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کی ادا ہے کہ کوئی عمل حضور سے اہتماماً ہو یا اتفاقاً ہو وہ ہمارے لیے اہتمام ہی کا درس دیتا ہے. کیونکہ حضور کا وجود مسعود جو ہے وہ منبع رحمت ہے، منبع نعمت ہے، منبع فضیلت ہے. وہ کہیں پر اتفاقاً بھی گیا تو جناب اس جگہ کو بھی سراسر رحمت کا گنجینہ بنا دیا ہے. تو وہ حضور کے لیے تو اتفاق ہوا ہے، ہمارے لیے رحمت کے لیے وہ اہتمام کا سبب بنا ہے. تو اس فرق کو آپ کس حوالے سے بھی گویا کہ سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیں مسجد وہاں بنی ہے، بھائی مسجد بن گیا، مسجد میں نماز پڑھیں. حضور نے اتفاقاً پڑھ لیا ہوگا، مسجد نہیں تھی اور جگہ ہموار تھی، حضور نے نماز پڑھ لی. اب جب مسجد بن گئی ہے تو آپ مسجد میں آئیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے عمل نے قال سے نہیں حال سے اس بات کا جواب دیا کہ بھلے وہ اتفاقاً تھا لیکن وہ جگہ اس مسجد سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ مسجد تمہارے جسم سے لگی ہوئی ہے اور وہ جگہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لگا ہوا. تو یہ کتاب المناسک اور حج نے اس بات کو نقل کیا. یہ جو کہا جاتا ہے بدعتی آثار کو ڈھونڈتے ہیں، یہ آثار کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں. تو اس جاہل اندھے بن باز کو یہ حدیث نظر نہیں آئی کیونکہ اندھا تھا. اندھے کو کیا پتا کہ کون سے صفحے پر کیا بات لکھی ہے، کیونکہ اس سے تو دوسرا بندہ پڑھاتا، وہ تین لائن نیچے سے پڑھانا شروع کرے تو تین لائن اوپر کی بات تو بھول گیا. اور اس نے پوچھا کہ صفحہ یہیں سے شروع ہوا تھا، کہ جی صفحہ یہیں سے شروع ہوا تھا. تو اندھوں پر دین نہیں پھیلتا ہے بلکہ یہ آنکھ والے ہیں جن کی بصارت بھی روشن ہے اور جن کی بصیرت بھی روشن ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ ہمیں عمل عطا فرمایا ہے. تو لہٰذا کسی کی حکومت کا غلغلہ، کسی حکومت کا قبضہ یا جناب من کسی حکومت کا پیسہ اس بات کا دار و مدار نہیں ہے کہ وہ اہل حق ہیں. اہل حق کا دار و مدار یہ کہ جو صحابہ کرام کے طریق اور اسلاف کے طریق کے عین مطابق ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، حکومت اگر کعبے پر کسی کی رہی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ جناب وہ کوئی اہل حق میں شمار ہوا ہے. میں گزشتہ دنوں امام حسن کے بارے میں پڑھ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم، ان سے بڑی فضیلت کس کے پاس ہوگی؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب انہوں نے اپنی ساری خلافت لکھ کر دے دی، خلافت اپنی ساری لکھ کر دے دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی تفسیر ہو گئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں بٹھا کر حضرت امام حسن کو اور سارے صحابہ کے مجمع کے اندر اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ابنی ہادہ سید، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میری امت کا سید ہے، سردار ہے، اور سیدی غوث اعظم قدس سر العزیز آپ کی اولادوں میں سے ہی ہیں. تو لہذا غوث اعظم بھی ہمارے سردار، آپ کے آبا و اجداد بھی ہمارے سردار. تو یہ وہ سلسلہ، یہ سلسلہ کہاں پر کسی کو ملے گا؟ آج لوگ سلسلے کی بات کرتے ہیں پھر فراڈی ہوتے ہیں، سلسلوں کو اختیار کرتے ہیں، پھر اپنا نسب بھی چھپاتے ہیں، حسب بھی چھپاتے ہیں. ہم سنی تو وہ ہے کہ ختم قادریہ بھی ہوتا ہے، ختم خواجگان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ پتا چلے کہ ہمارا تعلق کن شہنشاہوں سے ہے، جن کا حسب کتنا عالی ہے اور جن کا نسب کتنا عالی ہے. اب رتوجہ یہاں پر آپ رکھیے، یہ ختم قادریہ شریف جو ہوتا ہے یا یہ ختم خواجگان شریف جو ہوتا ہے، یہ فاتحہ جو ہوتا ہے، یہ شجرہ پاک جو پڑھا جاتا ہے، یہ ہماری حقیقت، ہماری دیانت، ہماری صداقت، ہماری تاریخ کا ثبوت ہے. یہ جو جعلی نقشبندی مارکیٹوں کے اندر آ گئے ہیں نا،
ہوتے بابی یا نقشبندی بن کر آتے ہیں جی ہو ہو کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے وہاں شجرا کیوں نہیں پڑھا جاتا، صرف ہو ہو کر کے تم ٹکرا دیتے ہو سب کو، شجرا کیوں نہیں پڑھتے تم؟ اس لیے کہ شجرا اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ تم یا تمہارا پیر شیطان ہوگا، اور اوپر سے اگر شجرا پڑھو گے تو وہ تمام ہمارا ہی آقا ہوں گے، یہ درمیان میں تم نے کاٹ کر اپنی سند جوڑی ہے، لیکن جو عقیدہ پچھلوں کا تھا وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مرشد سے لے کر مولا علی تک تمام سلاسل، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ جو سلسلے پڑھتے ہیں، ان سلسلوں کی پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ لوگ ہیں، یہ سند ہے، اور دین کی بنیاد جو ہے وہ اسناد پر ہوا کرتی ہے، شخصیات پر ہوا کرتی ہے۔ خبر کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک تو خبر کا وہ متن ہوتا ہے، اور ایک خبر کو بیان کرنے والے وہ حضرات ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ کیجیے آپ کہ خبر کا دار و مدار دو چیزوں پر، ایک تو خبر پر ہے، ایک مخبر پر ہے۔ ایک خبر پر ہے، توجہ ہے آپ کی، اور ایک مخبر پر ہے۔ اس موضوع کو میں یہیں روک کر اس چیز کی وضاحت کر کے درس کو ختم کر دیتا ہوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں پورا باب باندھا ہے اور ذکر فرمایا کہ ان الاسناد من الدین، کہ اسناد جو ہے وہ دین ہے، یہ سندیں جو ہوتی ہیں، یہ شجرہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں کی روح کو ثواب، 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 اور وہاں سے سیدھے غوث اعظم تک، وہاں سے پھر سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، یہ اسناد جو ذکر کرتے ہیں یہ اصل میں دین ہے، کیونکہ آپ حضور کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کس نے بتایا؟ ان لوگوں نے تو بتایا، تو وہ دین کی خبر جو ہے ان مخبر صادق کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے، یہ صادقین کے ذریعے وہ خبر آپ تک پہنچی ہے، جس طرح حدیث آپ تک پہنچتی ہے کہ جو کتاب کا محدث ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، وہ جب کسی بات کو لکھتا ہے تو کہتا ہے میرے شیخ نے یہ کہا تھا، پھر ان کے شیخ نے یہ بات ان سے کہی تھی، ان کے شیخ نے یہ بات ان سے کہی تھی، ان کے شیخ جو تھے وہ صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ صحابہ نے یہ بات کی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات کی ہے۔ تو دیکھیں بات چل رہی ہے، لیکن ان مخبرین صادقین کی قول سے چل رہی ہے، ان عظیم لوگوں کے وجود سے چل رہی ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام میں ذاتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر اسلام میں شخصیت نہیں ہوگی تو خبر آگے کیسے پھیلے گی؟ کہا کہ آپ تو شخصیت پرست ہو گئے، شخصیت کو مانتے ہیں، ہم نے کہا شخصیت پرستی کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ شخصیتیں احترام میں معتبر ہیں، پرستش تو خدا کی ہوا کرتی ہے، لیکن اگر اس کو عظمت کے اعتبار سے لیا جائے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب تک شخصیتوں کو معتبر نہ سمجھا جائے تو بندہ ایک پلہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بچہ اپنے والد پر اعتماد کرتا ہے تو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، شاگرد اپنے استاد پر اعتماد کرتا ہے تب اس کے اندر علم پہنچتا ہے، تاجر اپنے بڑوں پر اعتماد کرتا ہے تب گویا کہ مارکیٹ کے اندر ہر بھاؤ، ہر چیز گویا کہ مہیا ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا تعلق شخصیات سے ہے، شخصیات سے بندہ گویا کہ مبرہ نہیں ہو سکتا، وہ تو پاگل ہے جو غیر مقلد ہیں، مقلد جو ہوتا ہے وہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دین، دنیا، سماج، ہر چیز شخصیت کے اعتماد ہی پر چلتا ہے۔ اب ذرا عقل سے سوچیں، آپ تقلید بھی تو امام پر اعتماد کا نام ہے نا، تقلید بھی تو امام پر اعتماد کر۔ آپ بس میں بیٹھ کر کھارا در سے یہاں آ جاتے ہیں، اس بس کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس پر اعتماد کر کے آپ پہنچ گئے نا، اس پر اعتماد کر کے پہنچ گئے۔ تو یہ اعتماد ذوات کا، شخصیات کا، یہ تمام چیزیں۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب یہی بس آپ کو وہاں لے جائے گی، بسیں تو کئی چل رہی ہیں، یہ بس آپ کو وہاں لے جائے گی، تو اس شخص پر آپ اعتماد کر کے وہاں پر پہنچے۔ کتاب کسی بھی فن کی ہو، کہ جناب یہ کتاب ہے اردو سیکھنے کے لیے، اب بچہ اگر شروع سے الف با پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو استاد اس لمبی لکیر کو الف کہتا ہے تو بچہ بھی اس پر اعتماد کر کے اس کو الف کہتا ہے، وہ کشتی نما شیپ کو وہ با کہتا ہے تو بچہ اپنے استاد پر یقین کر کے اس کو با کہہ دیتا ہے۔ تو ہر چیز شخصیات، کیونکہ اصول بھی اگر مرتب ہوں گے تو انسان بنائیں گے اس کو، کوئی ضابطہ مرتب ہوگا تو انسان بنائیں گے، تو انسان ہی تو شخصیت ہوتی ہے، تو لہذا اسی شخصیت پر تو اعتماد کر کے ساری باتیں چلی جاتی ہے۔ یہ تانا دینا کہ تم نے شخصیتوں کو بڑا بنایا ہے، ارے بھائی شخصیت تو نبی کی ذات بھی تو شخصیت ہوتی ہے، صحابہ کی ذات بھی تو شخصیت ہی ہوتی ہے، اہل بیت کی ذات بھی تو شخصیت ہی ہوتی ہے، مفسرین، علماء، یہ تمام شخصیت ہے، جس سے تو نے دین سن کر یہ مغلظات بکرا ہے وہ بھی تو تیرے نزدیک شخصیت ہے۔ تو ہر چیز کا دار و مدار شخصیت پر ہوتا ہے، صرف یہ بات کر کر تانا دینا یہ بے وقوفی، بے عقلی اور جہالت پر مبنی ہے۔ یعنی یہ تو مسلم باتیں ہیں، جس کو کہتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے، تو مسلم باتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ جناب شخصیت کا تم کیوں ذکر کرتے ہو، شخصیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ حقیقتاً شخصیتوں کے کردار اور ان کے وجود سے آگے بڑھتی ہے، ان کے وجود سے آگے بڑھتی۔ اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات نفسیات کا رکھنا چاہتا ہوں، نفسیات کے اعتبار سے آپ بالکل سادہ ذہن ہو جائیں اور اپنے دماغ سے کام لیتے ہو میری باتیں سنیں، میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ابھی جو میں نے بات کی شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو، لیکن میں آپ کی نفسیات کی بات کرتا ہوں، کیونکہ انسان کی نفسیات تو ایک ہی ہوتی ہے، فطرت ایک ہی ہوتی ہے، تقاضے ایک ہی ہوتے ہیں، ہر انسان نفع کو چاہتا ہے، نقصان سے ڈرتا ہے، اس میں کوئی فرق تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کوئی دنیا کے نفع کو چاہتا ہے، کوئی آخرت کے نفع کو چاہتا ہے، لیکن چاہتا تو نفع ہی ہے، کوئی دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کوئی آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو آخر نقصان ہی تو ہے۔ تو جس طرح یہ مسلم اصول ہیں جو انسان کے اندر ہیں، انسان اس سے بری نہیں ہو سکتا، جو نفسیات ہیں انسان کی۔ اب نفسیات کے حوالے سے سنیں، کوئی خبر اگر آپ تک پہنچتی ہے تو آپ اس کی تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک آسان سی وجہ جو علم نفسیات میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس پہلے سے دماغ میں تصورات کا کچھ خزانہ موجود ہے، تصورات کا کوئی خزانہ آپ کے دماغ میں موجود ہے، اب نو وارد ہونے والا تصور، ایک نیا تصور آپ کے سامنے آیا تو آپ کے دماغ فوراً اس نئے تصور کو لے جا کر پچھلے تصور پر قیاس کرے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اگر اس تصور نے اس تصور کے اندر کوئی مماثلت، کوئی مشابہت، کوئی تعلق کو پا لیا تو فوراً اس خبر کی تصدیق کر دے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے ایسی آئی ہے کہ اس کی کوئی مثال آپ کے دماغ میں پہلے تھی نہیں۔ مثال کے طور پر نبی کہتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو ایسی تو کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں کہ کبھی آپ نے کوئی عذاب اور اس قسم کا کوئی دیکھا ہو کہ مٹی کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ جناب اس آسمان کے اوپر جنت ہے، تو کبھی کوئی ایسا خیال، کوئی تصور آپ کے دماغ میں کبھی نہیں آیا، اور بالخصوص میں بات کروں گا کفار و مشرکین کی، کہ انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں، وہ تو پورا صرف دنیا کے بارے میں سوچتے تھے، اور نبی ابھی دنیا کے بارے میں نہیں، عقیدے میں وہ عالم آخرت کے بارے میں بتاتا کہ ایک دن ہوگا مر کر پھر اٹھیں گے، آج تک تو کسی کو اٹھتا ہوں نہیں دیکھا ہم۔ کفار کہنے لگے ہم تو آج تک کسی کو اٹھتا ہو تو ہم نے نہیں دیکھا، کہ اس کا خیال بھی ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ اس اگلے خیال کو لا کر ہم اس پر قیاس کر کے اس خبر کی تصدیق کریں، سمجھ رہے؟ اور اگر پہلے سے کوئی تصورات موجود نہ ہوں اور نئی چیز وارد ہو جائے تو انسان کی سرشت یہ کہ یکسر اس کا انکار کر دے گا، کیسا ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کفار تو مکمل طور پر دنیا دار تھے، ان کا آخرت پر یقین اس لیے نہیں تھا کہ اس سے متعلق کوئی تصور، کوئی حقیقت ہی ان کے دماغ میں نہیں تھی، مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا کوئی تصور ہی نہیں تھی، جب نبی نے دین بیان کیا تو انہوں نے یکسر انکار کر دیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اب یہاں پر علم نفسیات کے ماہرین سوال کرتے ہیں کہ جب چیز ان کے تصور میں تھی نہیں تو وہ قیاس کہاں سے کرتے؟ تو وہ تو ایک لحاظ سے بیچارے اور مجبور ہو گئے کہ وہ کس طرح اس دلیل کو قبول کرتے، تو ان کو عذاب تو نہیں دیا جانا تھا، چاہیے تھا۔ تو وہاں پر علماء نے ذکر کیا کہ مانا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا، اس کے تصورات، یہ حقیقتیں ان کے دماغ میں نہیں تھی، کہ جس پر یہ نبی جو ان کے سامنے نئی بات کر رہا ہے تو اس نئی بات کے اشارے کو وہ پچھلے ذہنی تصورات اور ذہن میں جو پچھلی باتوں کا خزانہ ہے اس پر قیاس کر سکیں۔ آسمان کے اوپر جنت ہے اور زمین کے نیچے جہنم ہے، مرنے کے بعد ایک دم سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے حضور جواب ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، یہ تمام باتیں جو نبی کرتا ہے۔ تو کفار کہنے لگے ایسے تو کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں، اور یقیناً ان کے ذہن میں نہیں تھا، وہ تو سرے دنیا کے تھے، وہ تو آخرت کی بات، اور ہمارے سامنے بھی اگر نبی کی باتیں پہنچتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کی مثالیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ غیب کی مثالیں اگر ہمارے دماغ میں رہے گی تو وہ غیب کیسے رہے گا؟ اگر ہماری عقل اس کا ادراک کر لے گی تو وہ غیب کیسے رہے گا؟ ہمارا حس اس کا ادراک کر لے گا تو وہ غیب کیسے رہے گا؟ تو غیب تو کہتے ہی عقل سے ماورا کو ہے، میرے اعتراض کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیب تو کہتے ہی حس سے ماورا کو ہے، تو نبی تو آنے کے ساتھ ہی پہلے غیب کی باتیں کرتا ہے، تو اگر کفار نے اس کا انکار کر دیا تو پھر ان کو عذاب کا شکار تو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ لیکن علم نفسیات والے کہتے ہیں کہ دیکھو کفار نے اگر انکار کیا تو انہی کے معاشرے میں چند لوگوں نے اقرار بھی تو کیا، یہاں سے تمہید باندھتے ہیں بڑی خوبصورت، کہ انہی کے معاشرے میں چند لوگوں نے اقرار تو کیا، اگر ابو لہب انکار کرتا ہے تو ابو بکر اقرار کرتے ہیں، ابو جہل انکار کرتا ہے تو حضرت عمر جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، وہی نسب، وہی خاندان، وہی ملت، وہی قوم، اسی طرح بیٹھنا، اسی طرح کھانا، اسی طرح چلنا، اسی طرح سونا، اسی طرح مزاج، اسی طرح خد و خال، وہی علاقہ، سب کچھ وہ ہے، لیکن ایک انکار کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ اگر اس تصور کو علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر آپ بنیاد بنائیں تو پھر ساری قوم کو چاہیے تھا کہ انکار کرتے، تو چند ایمان لا رہے، چند ایمان نہیں لا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ شاید آپ کو کہیں نہ ملے، لیکن میں اس حوالے سے لا کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کے اندر جو خصوصیات ہیں اس کی کیا، اور صحابہ کرام علی مردوان جو اہل حق نبی کو قبول کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یوں تو فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن نفسیات کے حوالے سے اس کو آپ سنیں گے تو آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوگا۔ فکر کی وادی سے جب تحقیق کی طرف چلیں گے تو بندہ بہت نظریاتی بنتا ہے، فضائل و کمال اور ظاہری بحث کے ساتھ اس کی بنیاد کو اپنے ضمیر اور اپنے اندر سے اتار کے چلیں گے تو بڑی پختگی آتی ہے اور بندہ پھر وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کفار کے ذہن میں پہلے غیب کے بارے میں کوئی مثال نہیں تھی، نبی کو چاہیے تھا کہ دنیاوی مثال ان کے سامنے دیتا، لیکن نبی نے غیب کی باتیں ان کے سامنے کی، انہوں نے انکار کیا تو بیچارے یعنی بظاہر بیچارے اور مجبور قرار پائے کہ جناب ان کے ذہن میں تو تھا نہیں۔ تو علم نفسیات کے ماہرین اس جو بیچارہ اور مجبور ان کو کہہ رہا ہے ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھائی انہی میں ان کے ساتھ بیٹھنے والا ایک شخص تو مان رہا ہے اس کو۔ تو اس کا جواب یہ بنا کہ کبھی کبھی حقیقت کو خبروں سے تسلیم کیا جاتا ہے، کبھی شخصیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ بس ختم۔ وہ خبر کی طرف جا رہے تھے، ابو لہب ابو جہل خبر کی طرف جا رہے تھے، ابو بکر اور عمر جو تھے وہ شخصیت کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے خبر کو اپنے عقل میں ٹٹولنا شروع کیا، انہوں نے مصطفیٰ کے کردار کو ٹٹولنا شروع کیا کہ جناب یہ ایسی شخصیت ہے جو جھوٹ کبھی نہیں بولتی ہے، لہذا ہمارے عقل میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں، لیکن جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ تو اس لیے خبر کو لینے میں دو چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے ایک مخبر ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے ایک مخبر ہوتا ہے۔ خبر اگر ہمارے ذہن اس کو قبول نہ کرے تو ایک مخبر کا وجود ہوتا ہے کہ جب اس کی شخصیت، اس کی صداقت، اس کی امانت۔ اس لیے میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو علامہ رازی نے لکھی تھی کہ اگر حضور پر قرآن نہ بھی اترتا تو حضور کی 40 سالہ سیرت کی زندگی ہی اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگر حضور کھڑے ہو کر کہتے نا کہ میں نبی ہوں اور نبی ہونے کی خبر دے دیتے، خدا کے ایک ہونے کی خبر دے دیتے، تمام عقیدے کی خبر دے دیتے، تو قرآن نہ بھی اترتا تو حضور کی شخصیت اتنی مسلم ہو چکی تھی کہ آپ کی شخصیت کے دوش پر ساری خبریں کامیاب ہو جاتی۔ یہ ہے وہ شرعی فلسفہ کسی بات کو قبول کرنے کا۔ لہذا اس میری اس بات سے ان ملحد اور مستشرقین کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جناب وہ غالی لوگ تھے جنہوں نے جناب دین قبول کیا اور اس طرف وہ آئے۔ تو دراصل دیکھیے جنہوں نے تاخیر سے ایمان لایا، میرے دوستو جنہوں نے تاخیر سے ایمان لایا تو وہ خبر کی طرف نہیں گئے، وہ شخصیت کو پرکھنے کی طرف گئے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، خبر تو مصطفیٰ نے دے دی ہے، اب وہ خبر کی کھوج لگاتے کہاں کہاں، آسمان پہ چڑھتے یا مرنے کے بعد پھر دیکھتے کہ بندہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ تو خبر تو مصطفیٰ نے دے دی تھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیر وشر من اللہ تعالی والباس بعد الموت۔ یہ تو حضور نے خبر دے دی ہے باس بعد الموت، اس تمام چیزوں کو ایمان لاؤ، الذین یؤمنون بالغیب اس پر ایمان لاؤ۔ کچھ پہلے لائے، ان کے نزدیک شخصیت پہلے اجاگر ہو گئی، اس لیے حضرت ابو بکر سب سے پہلے اٹھے اور ایمان لے آئے۔ میری ماں ام المومنین سیدہ ختیجہ پہلے اٹھی اور ایمان لائی، مولا کائنات علی مرتضیٰ پہلے اٹھے اور ایمان لائے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو آخر میں ایمان لا رہے ہیں، جس طرح کے ابو سفیان ہیں، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، جو شروع سے حضور کو دیکھ رہے ہیں اور آخر میں ایمان لاتے ہیں، تو آخر میں ایمان لانے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ واقعی میں جیسی آپ نے کہا تھا، آپ کی شخصیت اس کی مکمل غمازی کرتی ہے اور میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پہلے اس بندے کو دیکھتے ہیں، اس شخصیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کا کردار کیا ہے، مزاج کیا ہے۔ تو اگر شخصیت معتبر ہوگی تو خبر خود بخود اس پر معتبر قرار پائے گی، خبر اس وقت جناب خود بخود معتبر ہو جائے گی۔ اسی کو حضرت امام ابو سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا سے حضرت امام مسلم نے قول نقل کیا تھا کہ ان ھذا العلم دین، یہ جو علم تم لے رہے ہو نا، علم تو خبر ہے نا، خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے، یہ جو علم لے رہے ہو، میں علم کو یہاں پر خبر سے تعبیر کروں گا، کہ یہ جو تم خبر لے رہے ہو تو یہ خبریں تمہارا دین ہوتی ہیں۔ تو کیا لے لو؟ فرما رک جاؤ، فنظروا من تاخذون دینکم، پہلے دیکھو یہ خبریں تمہیں دے کون رہا ہے۔ تو وہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر اسناد جو ہے وہ شخصیات بنی ہیں، کون بنی ہیں؟ شخصیات۔ اس لیے اگر ہم ختم قادریہ شریف کرتے ہیں یا ختم خواجگان شریف کرتے ہیں اور اس کا جو سلسلہ پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو عقیدے کی خبریں ملی ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں ملی ہے، اور یہ وہ ذات ہیں کہ ان کو صداقت کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور امت کی ساری سچائی کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ تنہا سب پر باری ہو جائیں۔ ان کی صداقت اتنی عظیم ہے، ان کی امانت اتنی عظیم ہے، ان کی عدالت اتنی عظیم ہے۔ لہذا یہاں سے یہ بات گویا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس اندھے سے بات چلی تھی، بن باز سے یہ بات چلی تھی، تو اس اندھے کی توضیح پر میں نے یہ بات کی ہے۔ تو یہاں پر تو الحمدللہ وہ اہل حق ہیں جن کا ظاہر بھی روشن ہے اور باطن بھی روشن ہے، جن کا ظاہر بھی روشن ہے اور باطن بھی روشن ہے، جو اہل تحقیق ہیں اور دین کا معیار بن چکے ہیں۔ یہی نبی کے لیے، نبی کی طرف سے خبر کو قبول کرنا اور نہ قبول کرنے کا گویا کہ دار و مدار قرار پاتا ہے۔ آخری بات میں صرف یہاں پر میں عرض کر کے یہاں سے اجازت چاہتا ہوں
کہ سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باب عبد مناف یعنی باب السلام سے جو آپ آئے ہیں اگرچہ وہ اتفاقاً ہو لیکن اس کا اہتمام کرنا صحابہ کی سنت ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں وہ اتفاقاً نہیں تھا، اہتماماً تھا۔ آپ کہیں گے کیسے تھا، تو میں بڑے آسان سے کہوں گا کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ نبی کا ہر فعل وحی سے متعلق ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ نبی کے جملہ افعال جو ہے وہ وحی سے ہی متعلق ہوتے ہیں، تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کا یہاں سے آنا اگر خلاف وحی ہوتا تو وحی کا نزول ہو جاتا، اور حضور کے آنے پر وحی کا نزول نہ ہوا، بالکل خاموشی رہی، تو پتہ چلا یہاں پر آنا خدا کی بھی مرضی تھی، تو جہاں سے آنا خدا کی مرضی ہے اس کو اٹھا کر باب عبدالعزیز سے گزرنے کی کوشش کرنا تو یہ کہاں کی سنت ہوگی؟ اور وہاں پر اگر باب عبدالعزیز کا ایڈریس پوچھے تو جناب بدعت نہیں ہوتا، میں نے ایک سے پوچھا کہ باب السلام کیا ہے، تو باب السلام سے کیا کرنا ہے، باب عبدالعزیز جاؤ، میں نے کہا باب عبدالعزیز سے کیا کرنا ہے، باب عبدالعزیز سے کیا، میں نے کہا باب عبدالعزیز کے پاس کیا نسبت ہے مجھے یہ بتاؤ، اس دروازے کی کیا نسبت ہے، بنا ہے بعد میں بنا ہے، نام اس شخص کا ہے جس کو چار بندے صادق نہیں کہہ سکتے، متقی نہیں کہہ سکتے، تاریخیں بھری پڑی ہے وہ ڈاکو تھا، ڈکیت تھا، چور تھا، لیکن میں نے کہا باب السلام کو دیکھو تو نام بھی سلامتی والا ہے اور ورود جس کا ہوا ہے وہ بھی صاحب سلامت ہے، تو وہ تو کعبے کے فخر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، نام بھی اس کا باب گویا کہ باب السلام ہے، تو یہ تمام چیزیں اس اعتبار سے ہیں جو نسبتوں کی طرف اہتمام کرتی ہے۔ سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بھی بہے ہیں اور سرکار نے چار دفعہ اس پر سجدہ کیا ہے، چار دفعہ بوسا لیا ہے، اور بعد میں یہ تشنا چھوڑ گیا تھا اس کو مکمل کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا میں نے عمل پیش کیا کہ وہ ہموار زمین پہ جا کے نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، کہا کہ میں نے حضور کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ اہتمام تھا نا، تبرکات کو ڈھونڈنا تھا، تبرکات کو ڈھونڈنا تھا، جہاں تبرکات ثابت ہو جائے اس کا اہتمام کرنا ایمان کی علامت ہے، اور من گھڑت تبرکات اگر کہیں پر آ جائے، یہ لاہوت ہے، ماں کا پیٹ ہے، صابن ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو اس کی پھر مذمت بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کی مذمت کے ضمن کے اندر اصل تبرکات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے میری بات، اصل تبرکات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جو سند کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ تو مراد اور مقصود یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر حجر اسود کے سامنے اجتہام کثیر بھی دیکھتے، بڑا رش بھی دیکھتے، اس کے باوجود آپ زبردستی اس میں داخل ہو کر بوسا لیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی نکسیر پھٹ گئی، کسی کا ہاتھ لگ گیا اس میں، تو آپ کی نکسیر پھٹ گئی، خون بہنے لگا آپ پر، کسی نے کہا کہ جناب آپ اتنے بھیڑ میں کیوں گھس جاتے ہیں، فرمایا تم کچھ بھی کہو، یہاں پر حضور کے رخسار مبارک لگے ہیں، بھیڑ ہو یا نہ ہو میں تو بوسا لے کر رہوں گا۔ تو یہ صحابہ کا عمل ہے، علماء عوام الناس کو منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کسی کو تکلیف ہے، کیونکہ تمہارا عشق عبداللہ ابن عمر جیسا تو نہیں ہے نا، اور عبداللہ ابن عمر رش مش کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ جناب ان کی نکسیر پھٹ گئی، یعنی یہ حالت ہو گئی، اور اس میں وہ داخل ہوئے، اور آپ نے گویا کہ کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ نے حجر اسود کا بوسا لیا ہے، تو یہ پتا چلا کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کے اندر مزاج کی اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی ترجمانی پھر امام احمد رضا کہتے ہیں، چھوڑو ہر چیز کو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، پھر عاشق کی زندگی کا منشور اور نصاب یہ بن جاتا ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اس ملا کی بکواس کو چھوڑو، عشق جو کہہ رہا ہے اس کو کر گزرو، اس کی تکمیل کر گزرو۔ لہذا وہ عشق جن کا تھا، یہ نہیں کہ پاؤں میں بھنگڑے ڈال کر، نمازیں چھوڑ کر، رسیوں کی طرح بال کر کے، نہانا دھونا چھوڑ کر، ملنگ بن کر کہیں بھٹک رہے ہوں بدبودار بن کر، تو یہ عشق نہیں ہے، یہ خباثت ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ خباثت ہے۔ عشق دار و مدار شریعت کے دائرے کے اندر ہے، عشق دار و مدار چرسیوں، بھنگیوں اور بھنگ پینے والے وہ ملنگوں اور وہ مداروں پر کڑے شڑے ڈال کے پھرنے والے کہیں یہ عشق ہے، عشق میں نچایا ہے، تو عشق میں ناچنے سے مراد وہاں پر یہ ہے کہ آؤ نمازیں پڑھو، جو عشق میں ناچنا یہاں سے یہ مراد ہے، وہ ناچنا جو ہے اس سے مراد اپنے محبوب کے سامنے اپنی اداؤں کو قربان کرنا ہے۔ تو اگر تمہیں رب سے عشق تھا تو یہ تم ٹھمکے مار رہے ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے، شریعت کی پابندی کیوں نہیں کرتے، تطہیر اور پاکیزگی اختیار کیوں نہیں کرتے، صحابہ کرام تو تم سے بڑے عاشق ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا عشق دیکھیے کہ حجر اسود کے سامنے ہجوم کثیر ہے، لیکن آپ اس ہجوم کثیر کے اندر داخل ہوتے ہیں، نکسیر آپ کی پھٹ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بوسہ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احرام پہنا ہے، میں ابو داؤد شریف میں حدیث دیکھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا میں کہ حضور نے جو اوپر کا احرام پہنا تھا نا، جس سے حضور نے استعباء کیا تھا، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لے جا کر جو احرام کو اوپر کیا تھا وہ سبز رنگ کا تھا، ببردتن اخضر، یہ ابو داؤد شریف کتاب المناسک کے اندر موجود ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سفید احرام پہنا جا سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر جو اپنے عمرے کا طواف کیا ہے، اس وقت عمرے کے طواف میں سرکار کے دوش مبارک پر چادر ہری تھی، کیا تھی؟ میں نے ہری چادروں پر کئی حوالے جمع کیے ہیں، ایک تو یہ ہے جو ابو داؤد کا، میں انشاءاللہ آنے والے درس میں اگر موضوع ادھر آیا تو پھر کئی اور حوالے آپ کے سامنے دوں گا کہ سبز چادر ڈالنا، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی فرمائش پر خاص طور پر دوپٹہ ہرا لیا کرتی تھی، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے کہ رنگ کافی محبوب اور پسند تھا، اس پر کئی روایت موجود ہے، شاہ عبدالحق صاحب نے بھی لکھا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا، پیچھے اور مورخین نے بھی لکھا، اور میں تو یہاں پر حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنن ابی داؤد کتاب المناسک سیاستہ میں سے ہے، اس میں کتاب المناسک میں موجود ہے کہ سرکار نے جو عمرہ کیا ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چادر سے استعبا کیا تھا، جو تین پھیرے لگائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ چادر جو تھی وہ ہری تھی، وہ سبز چادر تھی، میرے پاس ابن تیمیہ کی کتاب بھی موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے حوالے سے، اور اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب کپڑوں کے اندر، محبوب ترین کپڑوں کے اندر سبز کپڑا سب سے محبوب تھا، اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پر جو چادر ہوتی تھی کالی سفید اور سبز، اس نے دلائل کے ساتھ نقل کیا ہے، لہذا یہ بکواس کرنا کہ جناب یہ سبز چادر جو ہے یا سبز امامہ جو ہے یہ دجالوں کا طریقہ ہے، وہ خود دجال بدبخت اور جاہل ترین لوگ ہیں، اور وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے چڑھنے والے اور یہودیوں کے دلال اور ایجنٹ ہیں، وہ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، جبکہ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں معاذ اللہ کہ سید عائشہ پر بھی یہ فتویٰ جا رہا ہے، اور وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس باتوں کو روایت کیا ان پر بھی یہ فتویٰ جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ حرم خدا میں احرام کے لیے سبز چادر کو پسند فرمایا ہے، تو یہ کہاں تک کا انتہائی اقدام ہے، تو ان بدبختوں کو ہمیشہ وہ چیز خراب لگتی جو حضور کو محبوب ہے، اور قرآن نے یہ کہہ دیا، میں درس کو یہیں ختم کر دیتا ہوں، کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ گالی نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، سورہ نور ہے، کہ گندے لوگوں کے لیے گندے حرکتیں ہیں، گندے لوگوں کے لیے گندے لباس ہے، گندے لوگوں کے لیے گندی خوراک ہے، کئی تفسیریں اس کی بنتی ہیں، تمام علماء نے لکھا الطیبات للطیبین، طیب لوگوں کے لیے طیب لباس ہیں، پاک لوگوں کے لیے پاک انتخاب ہیں، پاکیزہ فکر والوں کے لیے پاک انتخابات ہیں، پاک لوگوں کے لیے پاک غذا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، کئی وہاں پر گویا کہ روایت بنتی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ حلوہ جب آپ بناتے ہیں تو یہ اس پر کہتے ہیں جی حلوہ یہ ہو گیا، اب یہاں پر سبز لباس آیا تو اس پر چڑھ گئے، حلوہ آیا تو اس پر چڑھ گئے، تو میں نے کہا چڑھنا تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر واقعی میں چڑھنا اور مذاق اور تمسخر کی چیز ہے تو پھر تو یہ حرکت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے محبوب کے نزدیک ثابت اور محبوب ہے اور اس کی پھر نفی کرنا اور اس کے اہتمام کو منع کرنا، تو پھر اس پہ چڑھنے سے کفر بھی لازم آئے گا، اس کے چڑھنے سے حرام بھی لازم آئے گا، اور اس کے چڑھنے سے اپنے آپ کو بدبختی کی طرف لے جانا بھی لازم آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاطعمہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے کتاب الاطعمہ کے اندر، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا کہ یا عائشہ انی احب الحلوہ والعسل، اے عائشہ مجھے شہد اور حلوہ بہت پسند ہے، مصطفیٰ کو وہی پسند ہوتا ہے جو خدا کو پسند ہے، تو یہ اسے چڑھ جاتے ہیں، تو ہم نے کہا تمہاری طبیعت اتنی خبیث ہے کہ جو لباس جو حضور کو پسند ہے وہ تمہیں ناپسند، جو غذا حضور کو پسند ہے وہ تمہیں ناپسند ہے، ہم دیو بند ہیں، تو میں نے کہا نام بھی وہ دیو اور شیطانوں والا ہے جو حضور کو بھی ناپسند ہے، حضور کی طبیعت کو بھی ناپسند ہے، اور حضور کی امت کو بھی ناپسند ہے، تو لہٰذا یہ گھٹیا نام بھی تمہارا ہے، یہ گھٹیا فکر بھی تمہاری ہے، اور اس پر اہل حق کی طرف یہ تبرہ کرنا، اور نیٹ پر آ کر اس قسم کے کلپس انہوں نے کئی ڈالے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ بیان کر دیا، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ کلپ آپ میرے حوالے سے اٹھا کے ڈال دیں تاکہ انہیں جواب تیار ہو جائے، اور میں کہتا ہوں وابیوں تم میں اگر کسی ماں نے کوئی عالم جنا ہے نا، تو یہ تو میں نے ہنستے کھیلتے چند حوالے دیے بغیر کسی زور دیے دماغ پر اور بغیر اہتمام کے ساتھ، اس کا جواب کوئی لے آؤ، ورنہ شرم کرو اور کچھ غیرت کرو، مرنے سے پہلے ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، حضور کی محبت کی طرف آ جاؤ، دنیا میں تمہارا نام دیو کے ساتھ ہے، قیامت میں بھی تم شیطان اور دیو کے ساتھ رہو گے، تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان تبرکات کا اہتمام کرنے کی، ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق اور سنگت کو وابستہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان کا شیخ الحدیث ایک زر ولی خان، اس کو کہتے ہیں شیخ القرآن، نہ وہ قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، میں نے اس کے کئی بیانات نیٹ پہ سنے، حدیث پڑھتا ہے تو نہ جناب کوئی حدیث بیان کرتا ہے،
سارا زور اس کا یزید کو جنت میں پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اور نام بھی دیکھو زر ولی, ولی کہتے ہیں دوست کو, زر کہتے ہیں مال کو. زر کس کو کہتے ہیں فارسی میں بولو نا, مال کو. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. تو جو مال کا یار, دوسرے فرم مال کا دلال, مال کا یار. تو اس سے آپ بھی نہیں سیکھیں گے جس کا نام ہی زر ولی ہو, جس کا نام ہی زر ولی ہو, جو مال کا دوست ہو, مال کا یار ہو, تو اس سے آپ کہاں دین لیتے ہیں. ایسے فاسقوں سے توبہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ مسلک و تفرقے کے حوالے سے میں نہیں کر رہا, اس پر میں نے چند سخت جملے اس لیے کہے کہ یہ فتویٰ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا. تم تو آسیہ کو اور دیگر ولایتی گستاخوں کو دیکھ رہے ہو, یہ دیسی کافر جو آپ کے علاقوں میں, ان کو بھی تو پہچانو نا. یہ دیسی کافر آپ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, ان بدبختوں کی بھی ذرا پہچانو کہ جو اپنی زبانوں سے یہ اس قسم کی بکواسات کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہت مبرہ اور منزہ اور گویا کہ پاکیزہ ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں کہ سرکار نے حجر اسود کا اس طرح ادب کیا ہے, اہتمام کیا ہے, اس پتھر کو چوما ہے. کوئی حضور سے پوچھے نا, حضور آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا اس لیے کہ میرے باپ ابراہیم کے ہاتھ اس پر لگے تھے. یہ مسند امام احمد آپ دیکھ سکتے ہیں, بخاری دیکھ سکتے ہیں. حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ رکن یمانی پر ہاتھ لگاتے ہیں, حجر اسود کو چومتے ہیں. دو رکن کعبے کے, چار رکن ہیں نا, رکن شامی, رکن عراقی, رکن یمنی اور رکن اسود. لیکن حضور رکن یمانی اور رکن اسود کا اہتمام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, دو کا نہیں کرتے. کوئی پوچھا نا مولوی صاحب سے کہ جناب یہ دو کا کرتے ہیں, یہ تو سارا کعبہ ہے, کعبہ تو سارا متبرک ہے, لیکن حضور دو کی تعظیم کرتے ہیں, دو کی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا اس لیے کہ یہ دو وہ ہیں جس پر میرے باپ ابراہیم کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں, اور یہ اس بنیاد پر ہے جو میرے باپ ابراہیم نے رکھی تھی, اور اسی بنیاد پر استوار ہوئے ہیں. تو پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا حضرت ابراہیم کی محبت میں چوم رہے ہیں اور ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی محبت میں چوم رہے ہیں. تو پتا چلا کہ تبرکات یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ اس نسبت کو لے رہے ہیں. تو پتا چلا میرے آقا نسبت کو پھیلانے والے بھی ہیں, نسبت کو باقی رکھنے والے بھی ہیں. حضرت ابراہیم کی اس ادا کو حضور نے باقی رکھا, اس سے پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل ہی کی نسبت نہیں چلے گی, بلکہ سرکار نے پچھلے انبیاء و سابقین جو تھے ان کی نسبتوں کا بھی اہتمام کیا ہے. جس طرح کہ حجر اسود کو چومنا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا تعظیمن, یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان کو مضبوط کرنے کی علامت اور نشانیاں ہوتی ہیں, یہ ذات, یہ شخصیات, یہ علامتیں ایمان کو پختہ کرتی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے وہاں تو شخصیات میں پھر عرض کر دوں اتنی استوار ہے کہ جو ہمارا مرید ہوتا ہے ہمارے وہاں سلسلوں میں, تو اس کو پہلے شجرہ دے دیا جاتا ہے. وہ فاتح کرے گا تو شجرہ ہوگا, ختم قادریہ کرے گا تو شجرہ ہوگا. ختم قادریہ کبھی بغیر شجرے کے ہوتا ہے, ختم خواجگان کبھی بغیر شجرے کے ہوتا ہے, کبھی عرس کبھی بغیر شجرے کے ہوتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر, ہم وہ ہیں جن کی ڈور مدینے سے کھینچی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی ہے. تم تو کٹی پتنگ ہو, تمہارا کچھ نہیں پتا کہ تم کب آئے, تین دن کے بعد غائب ہو گئے, چالیس دن کے لیے آئے تو اکتالیس دن میں غائب ہو گئے, تو چالیس دن نفاس کے ہوتے ہیں تو ایک دن پھر پاگی کا ہو جاتا ہے. تو تمہارا تو کچھ اہتمام نہیں ہے. الحمدللہ ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ نیا نہیں ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ان سندوں کے ساتھ گنبد خضرا تک جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رہے, حق کو حق کہنے کی, سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند چیزیں آج کل میں دیکھتا ہوں گویا کہ نیٹ پر, تو اس حوالے سے میرا دل چاہا کہ اس توہمات اور اس مغلظات کا جواب شائستہ انداز میں قرآن و سنت کے ذریعے دے دیا جائے, تاکہ کوئی اور شخص اگر اس کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے لیے تشریفی اور جواب کا باعث بن جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے دین کی خدمت میں لیے نیت میں خلاص عطا فرمائے, اور جملہ امور کو محض اپنے حبیب کی رضا اور محبت کے لیے صرف کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اپنی سر کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دل کی آنکھوں کو کشا کر لیجئے, اور گنبد خضرا کے سائے میں اس محبوب اعظم کو تصور کیجئے کہ جن کا ورود مسعود چار ذی الحجہ بروز اتوار عین وقت نماز چاشت باب السلام سے ہو رہا ہے, اور جو صحابہ اکرام علی مردوان شمع رسالت کے پروانوں کی جھرمٹ کے اندر شمع رسالت جو ہے وہ مطاف خدا کے اندر, مطاف کعبہ کے اندر جلبگر ہو رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور خانہ کعبہ کی اس وادی میں کرتے ہوئے, گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے, میرے آقا کی جو شان بیان کرتا ہے میرے آقا اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. آئیے مل کر میرے آقا کی بڑائی بیان کریں. محمد
سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير الخلق كلهم
آمین یا رب العالمین. مولا کریم تمام حضرات کی حاضری کو مقبول فرما، ہمارے سینوں کو تیرے حبیب کی محبت کے لیے کشادہ اور شرح فرما. حاضرین محفل دور دراز سے تشریف لائے، تمام کے علم میں، عمل میں، مال میں، کاروبار میں، اہل و عیال میں عافیتیں، برکتیں، وسعتیں، مرحمت فرما. جو جائز مرادیں لے کر آئے ہیں، تیرے حبیب کی عظمت و شان کا ذکر ہوا یا الہ العالمین، تمام کی قلبی جائز مرادیں پوری فرما. جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما، جس قسم کی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما. ہم تمام کو مولائے کریم اس ذکر کے صدقے ہماری مغفرت فرما. ہمارے بچوں اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہمارے اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. ایک دفعہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد.